پاکستان میں 7 رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے آخری اور نویں مرحلے کے لیے پیر کو ووٹ ڈالے گئے۔ آخری مرحلے میں جن 41 نشستوں پر پولنگ ہوئی ان میں اتر پردیش اور مغربی بنگال کے حلقے شامل ہیں۔ انتخابات کے اس آخری مرحلے میں بنارس کی ایک نشست توجہ کا مرکز رہی، جہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے نامزد امیدوار نریندر مودی، عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال اور کانگریس پارٹی کے امیدوار اجے رائے مد مقابل تھے۔ بھارت میں 81,40,00,000 اہل ووٹر ہیں۔ انتخابات کا آغاز 7 اپریل کو ہوا تھا، ووٹوں کی گنتی 16 تاریخ کو مکمل ہوگی۔ لوک سبھا کی 543 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے لیے ملک بھر میں تقریباً 10,00,000 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے۔ طالبان نے پیر کے روز موسم بہار کی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے افغانستان بھر میں حملے کیے ہیں۔ باغیوں نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا، اور افغان دارالحکومت کے شمال میں بگرام میں نیٹو کے اڈے کو راکٹوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ مشرقی شہر جلال آباد میں جنگجوؤں نے وزارت انصاف کی عمارت پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں پولیس اور باغیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 پولیس والے اور 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ غزنی میں 1 پولیس والے سمیت 3 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب باغیوں نے پولیس کی متعدد چوکیوں پر حملے کیے۔ طالبان نے تمام حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پچھلے ہفتے طالبان نے کہا تھا کہ وہ پیر کے روز سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ یمن میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے 6 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن میں عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کے روز اس فضائی حملے کا نشانہ مغرب صوبے کی ایک گاڑی تھی جو ان جنگجوؤں کو لے کر جا رہی تھی۔ امریکہ ان ڈرون حملوں پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن وہ یمن میں القاعدہ کے جنگجوؤں کے خلاف بار بار بغیر پائلٹ کے یہ طیارے استعمال کرتا ہے۔ پیر کے روز یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یمنی فوج نے ملک کے جنوبی علاقوں میں القاعدہ کو ان کے مضبوط مورچوں سے دھکیلنے کی کوششیں کی ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اس کارروائی کے دوران درجنوں عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لیبیا میں افریقی ممالک سے داخل ہونے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 51 دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ حادثہ لیبیا کے شہر طرابلس کے ساحل کے قریب پیش آیا، اور لیبیا کے حکام نے اتوار کی شب بتایا کہ انہیں ہلاک ہونے والوں میں سے 24 کی لاشیں ملی ہیں۔ حکام نے بتایا جن افراد کو بچا لیا گیا ان کا تعلق کئی ممالک سے ہے۔ لیبیا کی بحریہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کشتی کا نچلا حصہ ٹوٹنے کے باعث اس میں پانی بھر گیا، جس سے وہ غرقاب ہو گئی۔ بچ جانے والے افراد کے مطابق کشتی میں 130 افراد سوار تھے۔ افریقی ممالک سے لیبیا کی سرحد ملتی ہے، جہاں سے عموماً غیر قانونی تارکین وطن لیبیا میں داخل ہونے کے بعد یورپ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماسکو نے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرینی علاقوں میں خود مختاری کے لیے ہونے والی رائے شماری کا احترام کرتا ہے، اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے نتائج کو کیف اور علیحدگی پسند لیڈروں کے درمیان باہم مذاکرات سے نافذ کیا جائے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے پیر کے روز کہا کہ یوکرین میں بحران کو صرف اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب یوکرینی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان بات چیت ہو۔ انہوں نے کسی بین الاقوامی اجلاس کو اس سلسلے میں مسترد کیا۔ ادھر یوکرین کے عبوری صدر الیگزینڈر ترچانوف نے باغیوں کی زیر نگرانی ہونے والے ریفرنڈم کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ترچانوف نے پیر کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ ریفرنڈم قتل، اغوا، تشدد اور دیگر سنگین جرائم کو چھپانے کے لیے ایک پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں ان افراد کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں جن کے ہاتھ خون آلود نہیں ہیں اور ان کے مقاصد کا قانونی طریقے سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا پیر کو ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں کرائمیا کو روس میں شامل کرنے پر ماسکو کے خلاف مزید تعزیرات پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے ان دا نیوز، میزبان ہے بہجت، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹو سٹائنوویچ اور انجینئر ہیں سلیمان تاروالی۔ یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر ریڈیو پروگراموں پر کلک کیجیے اور پھر آڈیو سٹریم کے ذریعے ہماری براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد بھی آپ اسے ہماری اردو ویب سائٹ، ٹویٹر اور فیس بک پر سن سکیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم جن اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ وزیراعظم نواز شریف کا دورہ تہران اور اس کی اہمیت، پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ، کیا امکانات ہیں، بھارت میں انتخابات کا آخری مرحلہ ایک جائزہ پیش کریں گے، افغانستان میں طالبان کی طرف سے موسم بہار میں مسلح کارروائی کا آغاز، مشرقی یوکرین میں ریفرنڈم اور بحران کی تازہ صورتحال، نائجیریا میں اغوا کی جانے والی طالبات کی رہائی کی مشروط پیشکش اور شام کی صورتحال۔ ہمارے ساتھ ماہرین اور تجزیہ کاروں میں شامل ہیں ڈاکٹر نادر بخت ممتاز تجزیہ کار، ہمارے پروگراموں کا ایک نمایاں نام، مشتاق احمد مہر صاحب ہیں، سابق سفارتکار ہیں، قنور دلشاد ہمارا ساتھ دیں گے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار ہمیں جوائن کریں گے، لنڈن سے سامی یوسف زئی اور یہاں امریکہ بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فضان۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کے روز ایران کے راہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز ایران پہنچنے کے بعد پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف نے ایران کے صدر حسن روحانی سے تفصیلی ملاقات کی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں نے گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل پر اتفاق بھی کیا تھا۔ علاقائی امور پر نظر رکھنے والی تجزیہ کار ڈاکٹر شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کئی دشواریوں کے باوجود دونوں ملک توانائی کے شعبے میں تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، مبصرین اس دورے کو بہت اہم قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہین کیا کہتی ہیں، آئیے آپ کو سنوائیں۔
پاکستان ایک بہت ہی شدید جو ہے انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی انتہائی ضرورت ہے، اور ایک بالکل پرفیکٹ جو ہے ریلیشن شپ ہے کہ ایران کے پاس انرجی ہے، گیس ہے اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں کچھ تو بالکل اکنامک ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، پائپ لائن کے جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے ہماری طرف وہ ہے، پرائسنگ کا ایشو ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، تو وہ مسائل ایسے ہیں کہ جو دونوں ممالک جو ہے اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے تھرو حل کر سکتے ہیں۔
مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں گزشتہ تین دہائیوں کے دوران کافی گرم جوشی دیکھنے میں تو نہیں آئی، لیکن اس وقت خطے کی صورتحال، خاص طور پر جب ہم افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انخلا کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی صورتحال بدل رہی ہے، اس تناظر میں دونوں ملکوں کی اعلی قیادت کی ملاقات پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کے نئے باب کا آغاز کر سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، جیسا کہ ہم نے بتایا، بہت ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا ڈاکٹر نادر بخت ہیں اور سابق سفارتکار مشتاق مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔
جی السلام علیکم۔
تو مہر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی۔
تو جی
کہیے
جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ کافی دنوں کے بعد یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو گرم جوشی کی صورت ایک نظر آ رہی ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بار پھر تعاون اور تعلقات کے نئے باب کا کی شروعات کر سکتی ہے۔ اس تعاون اور شراکت داری کی آئندہ جہت آپ کیا دیکھتے ہیں، پاکستان اور ایران کے مابین یہ نیا باب کیا ہو سکتا ہے؟
یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا؟
جی آپ سے سوال کر رہی ہوں۔
جی بڑی مہربانی، یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ تھی اور اس کو بہت میٹیکولسلی پلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اور ایڈوائزر آن سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی اینڈ فارن افیئر سرتاج علی صاحب، انہوں نے وہاں پہ دو دن گزارے اور ایجنڈا کو سیٹ کیا۔ بنیادی طور پہ دو قسم کے مسائل آ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان، ایک تو منڈین پرابلم جسے ہم کہتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے انٹروڈکشن میں کیا ہے، جس میں توانائی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، انرجی کا پرابلم ہے، گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی دو قسم کی ہے، ایک تھرو ترکی ٹو یورپ اور دوسرا سینٹرل ایشیا، اور جو بارڈر ٹریڈ ہے، خاص طور پہ جو ڈیزل امپورٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، بہت بڑی تعداد میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، ایک تو یہ مسائل وہاں پہ ڈسکس ہوئے. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں وہ سیاسی ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, کیونکہ یہ جو ریجن ہے یہ بہت کموشن میں آیا ہوا ہے, خاص طور پہ سیریا, لبنان, بحرین, یمن, سعودی عربیہ, ابھی جس میں مختلف قسم کی تحریکیں ہیں, مختلف قسم کے مسائل ہیں. اس میں ایران کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ ایران جو ہے ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بن چکا ہے اور وہاں پہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ اب کافی مضبوط ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ ریجن میں شیعہ فیکٹر میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, اور شیعہ فیکٹر جو ہے مڈل ایسٹ میں انکلوڈنگ پاکستان بہت امپورٹنٹ فیکٹر ثابت ہوگا فیوچر میں. تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے ہیں, وہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایشورنس دی ہے کہ پاکستان کا سال جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, اور پاکستان حت المقدور کوشش کرے گا کہ ایران کو ایز اے ریجنل کنٹری, ایز اے بارڈر کنٹری, ایز اے برادر کنٹری اس کی سپورٹ کریں اور ایران سے وہ ہر قسم کی مدد حاصل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا یہ جب وڈرال ہوگی امریکن ٹروپس کی افغانستان سے تو پھر پاکستان, ایران, افغانستان یہ ایک ایسا خطہ بنے گا جس کا فیوچر جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. برا یوں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن ہو اور مشکلات ہوں اور طالبان کا غلبہ ہو. اچھا یوں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تینوں ملک مل بیٹھتے ہیں, ان کی حکومتیں خاص طور پہ مل بیٹھتی ہیں اور کوئی ایک فریم ورک بناتی ہیں, ایک روڈ میپ بناتی ہیں, تو وہ پھر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, ریجنلزم ہوگی, ریسورسز ڈیولپ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ ایک اچھی بگننگ ہے.
بہت بہت شکریہ مہر صاحب, آپ سے میری پھر بھی ملاقات ہوگی, آپ کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر نادر, آپ سے میرا یہ سوال ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور ایران کے درمیان وزیر اعظم کے دورے کی جو اہمیت تھی اس کے بارے میں ہمارے سابق سفارتکار بات کر رہے تھے. پاکستان اور ایران کے درمیان اربوں ڈالر کے گیس پائپ لائن کے منصوبے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ گیس پائپ لائن کے سلسلے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ایران پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کے تناظر میں اس کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
اصل معاملہ یہی ہے جس پہ ابھی آپ نے فرمایا, کیونکہ دیکھیے پاکستان تو یہ چاہتا تھا اور اس کے مسائل کا بہت بہتر حالی صورت میں نکل سکتا تھا, لیکن پاکستان نے اس کو دباؤ کو ریزسٹ نہیں کر سکا, اور ایران تو اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اور سپورٹ بھی کر رہا تھا, لیکن پاکستان پر پڑنے والا عالمی دباؤ کچھ وہ نواز شریف صاحب کی اپنی کمزور شخصیت ہے یا وہ بہت زیادہ کمپرومائز پہ جاتے ہیں تو وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنا زیادہ ڈیلے کر گیا کہ اگر یہ اپنے وقت پر ہوتا تو بہت بہتری ہو سکتی تھی, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. اور ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید آئندہ بھی وہ نہ کر سکیں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں, اگر یہ ویو چلتی ہے عمران خان کی ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جماعت اسلامی یا ان کے ساتھ ایم کیو ایم یا اور چیزیں مل جاتی ہیں, تو نواز شریف صاحب کے لیے اندرون ملک حالات کچھ بہتر نہیں رہیں گے, یا وہ کچھ ایسے نہیں رہیں گے کہ وہ بیرونی دباؤ کو بھی قبول کریں, اندرونی دباؤ کو بھی قبول کریں. اور اب تو ایک اور طرف سے ایک اور بات چل پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریفارم کیا جائے, ایک نیا سیٹ اپ لایا جائے, کہیں سے آوازیں دستور کو نئے انداز سے بنانے کی بھی آ رہی ہیں, اور یہ سب چیزیں اور کچھ نہیں تو نواز شریف پر دباؤ تو ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ اس صورتحال میں جبکہ سنی تحریک بھی ان کے خلاف جاتی ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ آئی ایس آئی کے معاملے میں جس طرح سے از خود انوالو ہو گئے, اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ وہ مسئلہ نہیں تھا, بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا, کسی بھی ٹیبل پر بیٹھ کر چیز کو حل کیا جا سکتا تھا, اس کو بلا وجہ اتنا اچالا گیا کہ وہ ایک گمبھیر چیز بنا دی.
تو ڈاکٹر صاحب
اب ایک سے بھی مسئلہ بن گیا, اب نہ اس سے نکل پا رہے ہیں, اور بیرونی طور پر ایران کا یہ معاملہ جس سے کہ بہت زیادہ فوائد ہو سکتے تھے, شاید یہ اگلے دنوں میں اتنے فوائد ایران سے حاصل نہ ہو سکیں جتنا کہ ہو سکتے تھے.
اچھا میں یہی بات کرنے لگی تھی آپ سے, مجھے ایک وہی سیاسی جو صورتحال ہے, سیاسی ماحول ہے پاکستان میں اس وقت, اور سیاسی جماعتیں انتخابی عمل میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہی ہیں, اور حزب اختلاف کی جماعتیں جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا پاکستانی تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے مطالبے کی حمایت کر رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو اور الیکشن ریفارمز میں ووٹنگ کا عمل منصفانہ اور شفاف ہو سکے گا. اس میں ایک بات کی جاتی ہے, اس کے لیے تو قنور دلشاد صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن کی فارمز کی کیا صورت ہو. آپ مجھے یہ بتائیے گا, ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج تک ترمیمیں تو آپ کرتے آئے ہیں لیکن عوام کے مفاد کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گی آپ سے کہ جب ہم آئین میں ترمیم کرتے ہیں یا کسی بھی چیز میں ترمیم ہوتی ہے تو بنیادی طور پر تو اس کے اثرات عوام کے اوپر ہی آتے ہیں, لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے ترمیم نہیں کی گئی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟
ہی عالمانہ بات آپ تو کرتی ہیں. جمہوریت ہوتی ہے عوام کے لیے, لیکن پاکستان میں جمہوریت حکمرانوں کے لیے بنتی ہے. وہ آپس میں فیملیز کچھ اس طرح سے کولیبوریٹ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے ہی کے انٹرسٹ کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور عوام تو محض ایک مہروں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے اندر. برادریوں کا نظام اتنا مستحکم ہے, اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ برادریوں کے سیاست کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. ڈسٹرکٹ لیول کی, ڈویژن لیول کی, تحصیل لیول کی سیاستوں کو اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ اپنے ووٹ ڈالنے, تو جس طرح سے سچ وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ ویسی نہ ہو, لیکن یہ سسٹم انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے. اور وہ اس سسٹم میں آپ, میں بڑے احتیاط کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں کچھ بھی کر لیجئے, نہ تو یہ سسٹم اس طرح سے یہ ٹھیک کر پائیں گے, کیونکہ برادریوں کا نظام اتنا گمبھیر ہے اور اتنی پیروکیل اور کنونشنل سوسائٹی بنی ہوئی ہے کہ یہ ڈیموکریسی کے بیسک پرنسپلز کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیسک پرنسپلز میں جسٹس کو لے کے چلنا ہوتا ہے, ایکویلٹی کو, لبرٹی کو, فریٹرنیٹی کو, جسٹس کو, اور ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی. وہ جاٹ, ارائی, کشمیری انہی برادریوں میں لے کے چلتے ہیں. اور ایک بہت بڑی آبزرویشن جو جناب نواز شریف صاحب کی کابینہ کے اوپر آتی ہے کہ اس میں کشمیری برادری کو بہت زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے. تو اب جب وہ اس قسم کی جب صورتحال ہوگی تو مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا. اور اگر آپ کو تھوڑا سا وہ ماحول یاد آپ کیجئے کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے اور فخرو بھائی کا نام آ رہا تھا تو بہت سارے لوگ تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ کیا عمر کے اس حصے میں فخرو بھائی ڈیلیور کر سکیں گے, کیا وہ اتنا انفلوئنشل ہو سکیں گے, پینیٹریٹ کر سکیں گے اس کرپشن کے سسٹم میں. ایسا نہیں ہوگا. طاہر القادری صاحب نے تو اس وقت واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ سسٹم ہو ہی نہیں سکتا, یہ 62-63 کو لے کے چلو تو یہ کام بنتا ہی نہیں ہے, اور یہ الیکشن کو بالکل انفیئر انہوں نے قرار دے دیا تھا. عمران خان کے ساتھ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں کولیبوریشن ہو رہا تھا طاہر القادری صاحب کا اور جماعت اسلامی کا بھی, لیکن یہ تینوں کے درمیان کچھ اس طرح سے کچھ وہ معاملات بنے اور چوہدری شجاعت اور ان کی وہ لوگ درمیان میں آ گئے تھے کہ وہ نہیں بن سکا پھر. اور ابھی بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ طاہر القادری صاحب کا تھا جلسہ, تو اس میں چوہدری برادران کی شرکت بھی تھی, اور ادھر وہ جس نے چوہدری برادران اس کے عمران خان کے اس ایکٹیویٹی کو بھی سپورٹ کر رہے تھے, اس کو بھی تائید و حمایت دے رہے تھے. اب یہ جس طرح سے یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا اس کے نواسی گورنمنٹ کے لیے اندرونی طور پر, اور وہ دباؤ میں آئیں گے. خواہ جتنا بھی رانا ثناء اللہ کہہ, رانا ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ صرف 550 لوگ ہیں, 550 لوگ تھے صرف اس میں, یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں. لوگ جو خود میں شامل تھے, یہ جلسہ جو دیکھتے ہیں یا ٹی وی بھی کم از کم جو دکھا رہا ہوتا ہے, ایسی باتوں سے کچھ اچھا امپریشن نہیں بنتا. جمہوریت کو مذاق نہیں بنانا چاہیے, اور اپنی اس برادریوں کی سیاست سے نکل کر ملک کی مفاد کے لیے, آپ کے وہ جملے انتہائی خوبصورت ہیں کہ عوام کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ سارے نظام میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا, یہ ان لیڈران کے لیے ہے, ان اکابرین کے لیے ہے, اور یہی حکومتی طبقات جو جاتے ہیں اور آتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے مفادات ہی کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں اس میں ترامیم کرتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے اور اس میں لوگ اپیل میں جاتے ہیں اور وہ پورا وقت پورا ٹینیور ان کا گزارا جاتا ہے. جب پورا ٹینیور گزر جاتا ہے اس کے بعد اس کو نااہل قرار دیا جاتا ہے. بتائیے ان عدالتوں پہ کوئی کیا اعتماد کرے گا, اس الیکشن کمیشن پہ کوئی کیا اعتماد کرے گا, ایسی حکومتوں پر کوئی کیا اعتماد کرے گا جس میں کہ پورے کا پورا ٹینیور ان کو گزارنے دیا جاتا ہے. جب وہ پورا وقت گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. تو جناب عالی مقام معاملہ ایسا ہی ہے کہ جتنی بھی یہ ترامیم کی جاتی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور محض دکھاوا ہوتا ہے. عوام کو
اس پہ
ڈلیور نہیں ہوا. اگر یہ بہت بری بات نہ ہو تو اجازت دیجیے کہ پرویز مشرف کے دور میں اگرچہ آج اس کا نام بھی ایک گالی بن چکا ہے, اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیجیے, پرائسز دیکھ لیجیے اور عام آدمی کی زندگی کے حالات دیکھ لیجیے. عام آدمی کی زندگی کے حالات موجودہ جمہوریت کی نسبت پرویز مشرف کے دور میں بہت بہتر تھے, مگر آج اس کا نام لینا بھی ایک بہت بڑا جرم اور ایک بہت بڑا گناہ ہے. جی
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ تھے, آپ نے تجزیہ ان کا سنا ہمارے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے میری پھر بات ہوگی. اب الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں قنور دلشاد صاحب. السلام علیکم قنور صاحب.
وعلیکم السلام.
قنور صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے مبینہ انتخابی دھاندلیوں پر موجودہ الیکشن کمیشن کی تحلیل کے مطالبے کے بعد حزب اختلاف کی بعض دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی کہنا یہی ہے کہ آئندہ انتخابی عمل کے شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ کمیشن کے چاروں ارکان مستعفی ہوں. وائس آف امریکہ سے پیر کو گفتگو کرتے ہوئے حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے قانون ساز سعید غنی کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی اور جمہوری نظام کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر انتخابی اصلاحات متعارف کروائیں. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنوائیں.
بہت زیادہ پیسہ بھی حکومت نے دیا الیکشن کمیشن کو جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کی, پھر جس قسم کے اختیارات وہ چاہتے تھے وہ بھی ان کو لیجسلیشن کے ذریعے دیے گئے. اچھا پھر اس کے بعد جب اگر چیف الیکشن کمیشنر استعفیٰ دے سکتے ہیں کسی وجہ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبرز کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے اس بات پر کہ وہ ناکام ہو گئے تھے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں, اور اب وہ ریزائن بھی کریں. ریزائن کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے زبان کھولیں کہ ہوا کیا تھا, اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہو سکے, اگر اس کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں اس کے ریزنز کیا ہیں.
اور حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون ساز رفیق رجوانہ الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ مطالبہ کرنا درست نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصلاحات کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے لیکن نظام کو درہم برہم نہیں کرنا چاہیے. ان کا کہنا ہے
ہارنے والوں کو الزام لگانا ہے کہ الیکشن اور یہ ساری چیزیں ہائی جیک ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ اے گڈ سائن. دیکھو یہ ریفارمز کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے مگر پروسیس چلنے دیں نا. اگر پروسیس کو ہر چھ مہینے بعد سال بعد انٹرپٹ کر لیں, پہلے تو ہم ایلیگیشن لگاتے تھے آرمی جنرلز پر, اب انٹرپشن کر لیں, پولیٹیکل لیڈر آ گئے ہیں.
اور اب آپ قنور صاحب, آپ کو ہم نے دونوں پارٹیوں کے جو برسر اقتدار پارٹی کے بھی اور دوسری جماعتیں جو کہ اعتراضات کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا امکانات ہیں اصلاحات کے اور اصلاحات میں کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے کہ نظام زیادہ منصفانہ اور شفاف ہو کر سامنے آ سکے. آپ اس الیکشن کمیشن کو اندر باہر سے جانتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کی اصلاحات خود کی صورت دیکھتے ہیں جو کہ بہتری کی طرف لے کر جائے؟
اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بات کی ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے. آپ یقین جانیے کہ جمہوری دور میں بھی اور میں رہا ہوں سیکرٹری پاکستان الیکشن کمیشن کا بھی اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہم رہے, تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں کبھی بھی انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی. اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر قاضی فاروق صاحب موجود ہیں, بہت اپ رائٹ قسم کے وہ چیف الیکشن کمیشنر رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی پرویز مشرف صاحب سے یا اس وقت کے جو تھے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب اور بعد میں آئے سید یوسف اکبر صاحب کبھی ملاقات نہیں کی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے انتخابات جو کرائے 2008 کے, وہ آپ نے بھی دیکھے, خدا کا شکر ہے کہ تمام ورلڈ نے اس کو ایک اچھا ایک مثالی انتخاب قرار دیا. لیکن جو 2013 کے انتخابات ہوئے اس میں جو پارلیمنٹ 18th امینڈمنٹ کے تحت, جیسے ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تمام ذاتی مفادات کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں یکجا ہو گئی, اور انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر کیا. اب جو ہاں یہ معاملات ہو تو انہوں نے اپنے مفادات کا خیال رکھا. ہر سیاسی پارٹی کے نمائندے وہاں موجود تھے جس سے الیکشن کمیشن کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اب اگر یہ ہمارے ممبران الیکشن کمیشن سیاسی دباؤ میں آ کر مستفی ہوتے ہیں جیسے کہ عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیں اور یہ پریشر میں آ کر یا اپنے ذہنی طور پر اس مستفی ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ سارا انتخابی نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اور پھر اس حکومت کا رہنا جو ہے وہ ایک قسم کا غیر قانونی ہو جائے گا, غیر آئینی ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ممبران نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انتخابی جو انتخابات ہوئے تھے وہ مشکوک تھے, اس لحاظ سے انہوں نے مستفی ہو گئے. اب یہ مستفی تو یہ نہیں ہوں گے, کتنا یہ دباؤ ڈالیں انہوں نے اپنا ٹینور پورا کرنا ہے. اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آئندہ کے انتخابات پہ سوچیں, آئندہ انتخابات اس طرح کریں کہ پارلیمانی کمیٹی کی بجائے آئین کے آرٹیکل 213 میں ترمیم کریں اور پھر اب جو پاکستان کے چیف جسٹس موجودہ ہیں یہ چند مہینے میں چلے جائیں گے, اس کے بعد آنے والے جتنی بھی شخصیات ہیں وہ انتہائی غیر جامدار اپ رائٹ قسم کے ہمارے چیف جسٹس بننے والے ہیں. ان کی سربراہی اور چاروں صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے الیکشن کمیشن پاکستان کا تشکیل دینا ضروری ہو جائے گا اور وہی چیف الیکشن کمیشن تقرر کریں. اگر پارلیمانی کمیٹی نے جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں دوبارہ یہی تو یہی الیکشن کمیشن آئے گا اور یہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ذاتی مفادات پر مبنی تمام جو ہے ہمارا الیکشن کمیشن کے وہی ممبر ہوں گے, وہی سسٹم ہوگا, تو یہ انتخابات صحیح طریقے سے نہیں ہو سکیں گے. اور دیگر بات یہ ہے کہ عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو سیکشن جو ہے ہمارا 6 اور 7 جس میں کہ ریٹرننگ افسران کا تقرر کیا جاتا ہے اس پر بھی غور و خوض کریں, کیونکہ موجودہ حالات میں تمام اختیارات ریٹرننگ افسر کے پاس ہے, الیکشن کمیشن ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا. اگر بہت زیادہ بیڈ پریکٹس ہو جائے تو پھر جا کے کہیں اپنے چیف جسٹس کی مشاورت سے تبدیل کر سکتا ہے, لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے اختیارات پر بھی دیکھیں اور الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کو بے اضافہ کروائے اور ریٹرننگ افسران کی اظہارات داری ختم کرے. تو یہ جب جا کے الیکشن میں اصلاحات آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی, موجودہ حالات میں کوئی اچھی جو ہے خبر یا اچھا انتظامی سسٹم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبران نے استعفیٰ دے دیا تو پھر آپ یہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اور پھر حکومت کو بھی مستفی ہونا پڑے گا اور اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرنا پڑے گا.
تو اگر
یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ممبروں الیکشن کمیشن, اسی لیے عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ہے اپنا استعفیٰ دیں. اس لیے جسے کہ ماضی میں دیکھیں جب 7 مارچ 77 کے انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت جو تھے چیف الیکشن کمیشنر سجاد احمد جانی نے استعفیٰ دیا تو اس کے 1 مہینے کے بعد بھٹو صاحب کی گورنمنٹ بھی گئی, اسمبلی بھی ڈیزالو ہوئی اور ملک میں مارشل لگ گیا. تو یہ ایک بہت بڑی آئینی پوسٹ ہے اور آئینی پوسٹ کے سربراہ اگر مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر ملک کا انتخابی نظام اور سیاسی نظام اور پارلیمانی نظام دھرم بھرم ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ قنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ میری قنور صاحب پھر بھی بات ہوگی. آئی ایم سو گریٹفل ایز آلویز, بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بھارت کے انتخابی عمل کے بارے میں بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں ان دا نیوز, اور آئیے اب پروگرام میں ہم بھارت میں پارلیمان انتخابات کے آخری مرحلے کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ آخری اور نواں مرحلہ پیر کے روز جس میں ووٹ ڈالے گئے, اور آخری مرحلے میں 41 نشستوں پر پولنگ ہوئی, ان میں اتر پردیش اور مغربی بنگال کے حلقے شامل ہیں. انتخابات کے اس آخری مرحلے میں بنارس کی ایک نشست توجہ کا مرکز ہے جہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے نامزد امیدوار نریندر مودی, عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال اور کانگریس پارٹی کے امیدوار اجے رائے مد مقابل ہیں. بھارت کے اس حلقے میں تینوں جماعتوں کانگریس, عام آدمی پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر قائدین نے جلسے بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے یہاں بہت گہما گہمی بھی رہی. رہی. اور لوک سبھا کی آپ جیسا کہ جانتے ہیں 543 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے لیے ملک بھر میں تقریباً 1,000,000 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے تھے. آغاز اس کا 7 اپریل کو ہوا تھا اور 9واں مرحلہ 12 مئی یعنی آج ختم ہو رہا ہے. ووٹوں کی گنتی 16 کو مکمل ہونے کا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بھارت سے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار ہیں. آداب جی.
آداب آداب.
ڈاکٹر صاحب یہ انتخاب کی جو صورتحال رہی کچھ تھوڑا سا میں نے اس کی جو چیدہ چیدہ باتیں تھیں بتا دیں, کس طرح سے تجزیہ کریں گے آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اب تک جو ساری صورتحال گئی ہے انتخاب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
دیکھیے آج سارے پولنگ ہو گئے اور یہاں پہ ایک نیم ہے ہندوستان کے اندر کہ جو ایگزٹ پول ہوتے ہیں اس کو آج کے دن ہی دکھایا جاتا ہے جب پولنگ سارے فیزز کے ختم ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہندوستان میں ہر جگہ الگ الگ ایجنسیز کے پولنگ ایگزٹ پولز کے ریزلٹس آ رہے ہیں, میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے اسے, اور ہر بنا کسی ایکسپشن کے جتنے بھی ایگزٹ پولز ہیں اس میں بھارتی جنتا پارٹی کو سرکار بناتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے. اور آج جو چناؤ ہوئے جو سب سے بہت ہی جس سے سارے لوگوں کی نظر تھی بنارس کے چناؤ کو لے کر کہ وہاں پہ اروند کیجریوال اور نریندر مودی کے بیچ لڑائی تھی, لیکن جو آج جو پولنگ ہوئی ہے جس طرح سے لوگوں نے آ کر کے ووٹ دیا ہے اور جو وہاں پہ گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں اس سے یہ صاف صاف لگ رہا ہے کہ نریندر مودی وہاں پہ کافی ووٹ سے جیتیں گے اور باقی سارے جو امیدوار ہیں ان کی استھتی بالکل خراب ہے. اور اروند کیجریوال کے لیے سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ یہ سب مانا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال شاید وہ تیسرے استھان پہ چلے جائیں, تھرڈ پوزیشن پہ چلے جائیں. تو یہ بیسیکلی جو آج جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے. دوسری بات کہ جو کانگریس پارٹی ہے جو موجودہ سرکار جو چلا رہی ہے, کانگریس پارٹی کو ایگزٹ پولس نے 100 سے کم سیٹوں کا انمان لگایا ہے. ایک دو ایگزٹ پول تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہے وہ گھٹ کے 7 رہ جائیں گی, مطلب کہ 543 سیٹیں ہیں, 543 سیٹوں میں صرف اور صرف 50 سے 70 سیٹیں جو ہے کانگریس پارٹی کے پاس رہے گی, یہ ایگزٹ پولس کا انمان ہے.
اچھا تو اب تک کی صورتحال دیکھتے ہوئے آپ نے بتایا اور یہ روایت بھی بتائی کہ یہی ہے کہ ایگزٹ پول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی, جیسا کہ شروع میں بھی کہا جا رہا تھا, لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحب ایک جب ہم بات کرتے تھے اور تجزیہ کاروں سے ہماری بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے علاقے جن کو کوریج عام طور پر ٹیلی ویژن پر یا میڈیا پر نہیں ملتی وہاں پہ صورتحال کچھ مختلف ہے, لیکن ایگزٹ پول جب آتا ہے وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ایگزٹ پول میں تو سارے علاقوں کا وہ کیا جاتا ہے کوریج کی جاتی ہے, تو اب تک کی صورتحال دیکھتے ہوئے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے علاقوں سے بھی یہی ماننا جائے گا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا پلڑا کافی بھاری ہے؟
دیکھیے میں پچھلے ایک سال میں آن روڈ کم سے کم 40,000 کلومیٹر ہم نے کور کیا ہے ہندوستان میں, اور یہ کہنا کہ گاؤں تک بیسیکلی ہے کیا کہ نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو پرچار رہا وہ پچھلے 2 سالوں سے چل رہا ہے, اور جن گاؤں میں جن علاقوں میں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں بھارتی جنتا پارٹی پہنچنے میں سفل ہوئی. اس لیے جو نریندر مودی کے نام پہ بھی اس میں ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ بھارتی جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نریندر مودی پردھان منتری بنے, اور بی جے پی نے اس پورے کیمپین کو ایک امریکہ کی طرح جو ہے پریزیڈنشل الیکشن جس طرح سے اوباما کا کیمپین چلتا ہے امریکہ میں, اسی پرکار سے بی جے پی نے مودی کے کیمپین کو ہندوستان میں جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور یہ ایکسپیریمنٹ سفل ہوتا دکھ رہا ہے. جب آپ ٹیلی ویژن کھولیں, جب آپ ریڈیو کھولیں, جب آپ اپنے موبائل آن کرتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایون جو چھوٹی چھوٹی میگزینس ہیں وہ ہر جگہ جو ہے بالکل پچھلے 6 مہینے سے اتنے زیادہ وہ موجود تھے ہر جگہ کہ ایک جو ہوا بننے میں وہ جو ہے وہ سفل ہوئی بھارتی جنتا پارٹی, اور نریندر مودی کی پوری مارکیٹنگ کرنے میں جو ہے بالکل کامیاب رہی, یہ تو دکھ رہا ہے بالکل صاف صاف.
اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی جیسے کہ انہوں نے ایک تبدیلی کی بات کی تھی کہ عام آدمی کے لیے صورتحال کو بہتر بنائیں گے, کرپشن کی جو اسکینڈلس پچھلے دنوں آئے اس سے پاک کیا جائے گا سارے سسٹم کو, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نعروں کی بنیاد نے بھی کام کیا کچھ؟
یہ بالکل کام کیا. یہ ایک دیکھیے ایک سب سے بڑی بات جو نریندر مودی کے ساتھ سامنے رہی وہ कांग्रेस पार्टी ने जो जिस तरह से 10 साल की हुकूमत दी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरह से जो है बिल्कुल ही इनएक्टिव रहे, उसका सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी को मिल गया। लोग जो है वो तंग आ गए हैं ऐसी सरकार से कि जो महंगाई पे ये कहती है कि भाई ये विदेशी कारणों से हो रहा है, ये पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये है। जब आप एक हेल्पलेस सरकार देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो आता है वो कहता है कि भाई मैं ठीक कर दूंगा, तो लोगों को लगता है कि भाई एक आशा जगती है कि भाई ये आदमी ठीक कर देगा। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में और खास करके मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरीके से महंगाई को लेकर के जो अपनी एटीट्यूड रखा, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली गई, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, डबल डिजिट में 16% 18% 20% तक जो है इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में चला गया और वो हमेशा ये कहते रह गए मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो जब आपने जब हेल्पलेस आपने कर दिया लोगों को, तो जादू की छड़ी तो आपके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली ये सब इस तरह के बयानबाजी जो है वो लोगों के दिमाग को जो है वो अच्छा वो रिसीव वो ठीक से नहीं कर पाए। तो इस बार लगता है कि जादू की छड़ी जो है जनता ने उल्टा घुमा दिया कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये लग रहा है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव हिंदुस्तान में जो है देखने को मिल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आई एम सो ग्रेटफुल, एज ऑलवेज आपसे मेरी फिर बात होगी। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे, अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा भी जैसे हमने आपको बताया नाइजीरिया, यमन की सूरत हाल, यूक्रेन की बात, बहुत सारे और मौजूदात अभी बाकी हैं। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद आगे चलते हैं।
मैं एक पाकिस्तानी अमेरिका में पली भरी, यहाँ के रस्म व रिवाज मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के तजुर्बात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर जैसे हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और हर कहानी के दो पहलू, इसी तरह अमेरिका में मेरी शनाख्त के और भी कई पहलू हैं। मैं हूँ आयशा गिलानी, तो आइए मेरे साथ मेरे इस नए सफर पर VOA उर्दू सर्विस की नई पेशकश कहानी पाकिस्तानी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इन द न्यूज, और अब हम आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लंदन से समी यूसुफ सई ने, और जहां बफलो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फैजान हक ने। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम।
अफगान तालिबान ने यह कहा है कि मौसम बहार के दौरान मुसल्ला कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर वो बैन अक्वामी अफवाज और आला अहदेदारों पर सख्त हमला करके उनको बहुत नुकसान पहुंचाएगी, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि खैबर नाम की यह कार्रवाई है 12 मई से शुरू होगी और जिसमें दरून खाना हमले होंगे, मुसल्ला कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं, दुश्मन के बड़े और कलाबंद मोर्चों को भी हदफ बनाया जाएगा। और यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब इस साल के आखिर तक बैन अल-अक़वामी दिफाई अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो रहा है, और अगर अफगान रहनुमा अमरीका के साथ बाहमी सलामती के समझौते की मंजूरी देते भी हैं तो दिसंबर 2014 के बाद कुछ फ़ौज मुल्क में रहेगी जिसका काम सिर्फ तरबियत और मुशावरत फराहम करना होगा। समी यूसुफ सईद साहब, आप इस बयान के तनाजुर में अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में अमन अमान की सूरत हाल क्या देखते हैं?
देखिए, तालिबान तकरीबन हर साल स्प्रिंग या मौसमी बहार के आगाज़ के मौके पर अपने ऑपरेशन वगैरह का इब्तिदा करते हैं, लेकिन इस मरतबा पुराने सालों के नस्बत मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि इस साल अफगानिस्तान से ज़्यादातर अमरीकी अफवाज और बाहर मुल्की अफराज तकरीबन चली गई है, और जो मौजूद भी है वो भी कार्रवाइयों में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, यानी 90% जो कार्रवाई करते हैं वो अफगान फोर्सेस करते हैं। तो इस मरतबा शायद इस लिहाज से थोड़ा सा तालिबान के लिए अफगान हुकूमत की जो جو جو فورسز ہے وہ اتنی زیادہ ریزسٹ یا ان کے مقابلہ نہیں کریں گی جس طرح سے پہلے باہر ملک کے افواج کرتے تھے. اس لیے کہ افغان افواج جو بھی ہے وہ ابھی اس لیول پر نہیں پہنچ گئے کہ وہ باہر ملک کی افواج کا متبادل ہو جائے. ایک تو ایک ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ الیکشن آ رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ شاید سیکنڈ راؤنڈ جو افغانستان کا الیکشن ہو وہ جون میں ہوں گے, اور میرے خیال میں پچھلی الیکشن کی نسبت جو ایک مہینہ پہلے ہوا تھا اس وقت نسبتاً افغانستان کے موسمی حالات ایسے تھے کہ اس میں ٹریڈیشنلی لڑائی بہت کم ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر الیکشن دوسری دور کے لیے جا رہی ہے تو اس مرتبہ اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ طالبان ساؤتھ میں جو کہ پشتون نشین علاقے ہیں وہاں پہ پہلے پچھلے باقی الیکشن کے نسبت اس مرتبہ زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے. تو میرے خیال میں طالبان تو اب کوشش کریں گے کہ اپنے جو ان کے وسائل ہے جو ان کے لوگ ہیں اس کو استعمال کر سکے اور ایک بھرپور پریشر ڈال سکے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بھی, افغانستان کی حکومت کے اوپر بھی, اور یہ ثابت کر سکے کہ یعنی بین المللی یا انٹرنیشنل ٹروپس کے بغیر افغان حکومت اور افغان حکومت کے فورسز جو ہے نا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ شاید مستقبل میں اس سے لڑائی زیادہ ہوں گے, اس میں زیادہ تباہی کا امکانات ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رکیے گا, ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے. پہلے پروفیسر فیضان سے ہم ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ یہ بتائیے گا کہ اب اس ساری صورتحال میں, اس سارے تناظر میں, جبکہ ابھی تک دو طرفہ سیکیورٹی سمجھوتے پر دستخط بھی نہیں ہوئے, تو امریکہ کی افغانستان میں انگیجمنٹ کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت امریکہ جو ہے اور جو دوسرے جو نیٹو اور جو دوسرے غیر ملکی افواج ہیں یا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ پر تول رہے ہیں افغانستان کو چھوڑنے کے لیے. اور یہ جو ابھی طالبان کا جو لیٹسٹ دھمکی ہے اور انہوں نے جو حملے کیے بھی ہیں اس سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہ فوج وہاں سے نہ نکلیں اور ان کی انوالومنٹ وہاں پر کسی بہر صورت جاری رہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اتنا نقصان ہوگا, شور مچے گا تو لوگ کوشش کریں گے کہ ان کا مقابلہ کریں. میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ اپنے وہ ان کے اس جھانسے میں نہیں آئے گا اور وہ اپنے اسکیڈول ٹائم کے مطابق وہاں سے نکلیں گے اور وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ جو ان کی سیکیورٹی فورسز اپنی سیکیورٹی فورسز ہیں اس کی افغانستان کی, ان کو اس قابل بنایا جائے یا بنایا جاتا رہے ان کو کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ اب افغانستان میں پچھلے 10-12 سالوں سے جب سے امریکہ نے وہاں پر اٹیک کیا ہے اور اس کے بعد وہاں پر جو حکومتیں آئی ہیں, ایک کاؤنٹر طالبان موومنٹ جو ہے وہ خاصی مضبوط اور اسٹرانگ ہے, کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ واپس اسی زمانے میں دھکیل دیے جائیں جو کہ طالبان کے زمانے میں تھا. تو ایک ایکٹیو ریزسٹنس موجود ہے اور اس کو ہارنس کرنا, اس کی نرچرنگ کرنی, اس کو آگے بڑھانا اور اس کو آرگنائز کرنا اور مضبوط کرنا, یہ وہاں کی حکومت کا کام ہے. اور میرے خیال میں جو بھی نئے پریزیڈنٹ ہوں گے افغانستان کے, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.
اچھا سمیع صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد, جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا, آپ نے تو یہ بھی کہا کہ صورتحال بہت کوئی امید افزا نظر نہیں آتی, لیکن پھر بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت آنے کے بعد اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ طالبان کے ساتھ کسی طور سے مذاکرات کر کے امن و امان قائم کرنے کی کوئی صورت کر سکے, یا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں طالبان جو ہیں وہ حکومت سازی کے عمل میں شامل ہو سکیں گے یا مشاورت کے ذریعے حکومت کے اندر شامل ہونے کی کوئی صورت ان کو کی جائے گی؟
باوجود کہ طالبان کا ایک مطالبہ تھا کہ افغانستان میں جب تک باہر ملکی افواج موجود ہوں گے وہ کسی بھی حکومت کے ساتھ جو کابل میں ہوں گے ان سے مذاکرات نہیں کریں گے اور صلح نہیں کریں گے. ہاں, میرے خیال میں اگر یہ امریکہ اور افغانستان کے حکومت کے درمیان یہ جو بائیلیٹرل جو ریلیشن کا ایگریمنٹ ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ طالبان کے لیے شاید مشکل ہوگا کہ وہ اپنی جو ان کا ایک بڑا پرانا جو ایک مطالبہ ہے, اگر وہ افغان حکومت اس پر عمل نہ کرے تو اس کے بعد تو شاید طالبان کے لیے ایک یو ٹرن لینا بہت مشکل ہوگا. دوسرا یہ اگر دیکھا جائے, اگر ایسا جیسا لگ رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو ایک تاجک ہے وہ دوبارہ افغانستان کا صدر بنتے ہیں, تو اس صورت میں میرے خیال میں اس سے یہ ہے کہ جو موجودہ جو انسرجنسی ہے, جو طالبان کا ایک سپورٹ ہے پشتون کمیونٹی میں, وہ اس کا وجہ یہ تھا کہ افغانستان میں جو 10-12 سالوں میں جو حکومت تھی کرزئی صاحب کے زیر انتظام, اس میں پشتون یا تو خوش نہیں تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ شاید کرزئی صاحب کے نام پر ایک پشتون لیڈر ہے لیکن اس کو وہ جو ملنا تھا وہ نہیں ملے. تو شاید طالبان یہ سمجھتے اگر ڈاکٹر عبداللہ صاحب سر اقتدار آتا ہے تو اسی طرح صورتحال ہوگا جس طرح 1994 میں ایک تاجک صدر استاد ربانی افغانستان میں برسر اقتدار تھا, بڑا کمزور صدر تھا اور جس کے وجہ سے طالبان نے جنم لیا. تو شاید طالبان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید عبداللہ کی صورت میں وہ پشتون علاقوں سے مزید ان کو ایک سپورٹ مل جائیں گے تو وہ شاید اپنی اپرادھی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی شاید بہت قبل افز وقت ہوگا کہ ڈاکٹر عبداللہ کا پالیسی کیا ہوگا, لیکن ڈاکٹر عبداللہ طالبان کے خلاف کافی عرصے سے لڑا ہے, تقریباً 1994 سے طالبان اور شمالی اتحاد کے جو لڑائی تھی اس میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا ایک کافی بڑا کردار تھا اور ایک دوسرے کے بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی مارے گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرزئی صاحب کی موجودگی میں چونکہ ایک پشتون تھا شاید امن اور مذاکرات کے چانس زیادہ تھے بہ نسبت ڈاکٹر عبداللہ کی, لیکن اب ایسا خبریں آ رہی ہے کہ شاید پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ موجود نیکس حکومت کے ساتھ شاید ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ طالبان ایک اگریمنٹ کرے, جس طرح کے ایسے پہلے بھی جو مجاہدین کی حکومتیں تھیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے استاد ربانی اور حکمت یار صاحب, ان کے درمیان بھی انہوں نے ایک صلح کرایا جو کہ کافی عرصے تک نہ چل سکا اور ایک سول وار میں تبدیل ہو گیا. تو شاید اب شاید پاکستان کے ایک نئے پالیسی ہوں گے اور ڈاکٹر عبداللہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, اگر واقعاً پاکستان کو ایسا پریشر ڈال لے افغان طالبان کے اوپر کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کرے یا حکومت کے حصہ بنے, تو اس صورت میں تو چانسز ہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے ساتھ طالبان کے بہت زیادہ یہ مذاکرات کے ٹیبل پر شاید کچھ ریزلٹ یا نتیجہ سامنے آ جائے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یوسف زئی صاحب, سامی یوسف زئی صاحب جو پاکستان میں اور لندن میں دونوں جگہ پر ہوتے ہیں اور ابھی افغانستان میں الیکشن کے موقع پر وہاں موجود تھے. ان کا تجزیہ آپ نے سنا. سامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ. اور پروفیسر فیضان سے اب ہم باقی اپنے سوال کرتے ہیں. پروفیسر فیضان آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی
تو اب ہم یوکرین کی بات کرتے ہیں. یوکرین میں جو تازہ ترین صورتحال ہے, عبوری صدر الیگزینڈر ٹرچنوف نے باغیوں کی زیر نگرانی ہونے والے ریفرینڈم کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سننے والے بھی کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک میں اتوار کے روز روس کے حامیوں نے متنازع ریفرینڈم کرایا ہے, لیکن ٹرچنوف نے پیر کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ ریفرینڈم قتل, اغوا, تشدد اور دیگر سنگین جرائم کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں, جبکہ ماسکو کا کہنا یہ ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کے دو علاقوں میں خود مختاری کے حق میں ڈالے گئے ووٹوں کا احترام کرتا ہے. روس نے کہا ہے کہ علیحدگی پسند رہنما اور کیف کے درمیان مذاکرات کے درمیان ان نتائج پر عمل درآمد کیا جائے گا. پروفیسر فیضان, یوکرین میں صورتحال اور بحران کا کوئی جلد خاتمہ نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں آئندہ دنوں میں صورتحال کیا مکمل خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لے گی یا پھر روس, امریکہ اور یورپ صورتحال پر کنٹرول کی کوشش کر سکیں گے؟
جی, جو یوکرین میں جو ہو رہا ہے اور جیسے یہ انیشیٹ کیا گیا, جیسے سب لوگوں کو معلوم ہے, تو روس نے امریکہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا, پریزیڈنٹ پوٹن نے جب پریزیڈنٹ باراک اوباما سے بات کی تھی, کہ ہم اور زیادہ چیزیں جو ہیں یوکرین سے چھینیں گے نہیں, الگ نہیں کریں گے, بس یہ جو کچھ ہو گیا ہے ویسے ہی رہے گا. لیکن اصل میں پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں انہوں نے ایک ایسا پنڈارا باکس کھولا ہے جو ان کے شاید اپنے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گا ایونچولی, کیونکہ انہوں نے جتنے بھی رشین اسپیکنگ ایتھنک مینورٹیز ہیں مختلف جگہوں پر, ان کے حوصلے بہت بڑھا دیے ہیں اور وہ حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں جن کی امیدوں پر وہ شاید خود نہ پورے اتر سکیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس اپرچونٹی کو بھی محسوس کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یوکرین اور جگہوں پہ جہاں جہاں رشین بولنے والے ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کا ایک سافٹ سیمی اٹانومی اسٹیٹس بنا دی جائیں, جس سے کہ وہ جس سے ایک طرح کا بفر پیدا ہو جائے روس کے درمیان اور روس کے جو دوسرے ممالک ہیں ارد گرد, کیونکہ ان کی کوشش ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ایسٹ یوکرین میں سیسیشن ووٹ جو ہے جو ہوا ہے اس میں روس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے, مگر روس جو ہے وہ پریشر کر رہا ہے کہ ان کو ان کا جو یوکرین کی سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہو ان صوبوں میں یا ان ریاستوں میں, تاکہ وہ ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی وہ بات کر سکیں. اگرچہ کہ ویسے وہ یوکرین کا حصہ ہی ہوں گے مگر یوکرین کی سینٹرل گورنمنٹ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے.
اچھا, روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے علیحدگی پسندوں پر زور دیا تھا, یہ جنہوں نے ریفرینڈم کرایا ہے کہ یہ جو اتوار کو ابھی ووٹنگ ہوئی ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے. اب امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ اسے مایوسی ہوئی ہے کہ کرملن نے علیحدگی پسندوں پر ووٹنگ کا عمل ملتوی کرنے کے لیے اپنا زیادہ اثر و رسوخ استعمال ہی نہیں کیا. اس بارے میں کس طرح سے دیکھیں گے, کیا کہیں گے آپ؟
جی, میرے خیال میں ان کی جو وسیع اسٹریٹجی ہے, ان کی جو وسیع حکمت عملی ہے روس کی, وہ جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ان کو کسی بھی طرح جو وہاں کے جو رشین اسپیکنگ لوگ ہیں ان کو طاقتور کیا جائے, نمبر ون. نمبر دو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مغربی طاقتوں کا پریشر ہے اس کو کم کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی جو مرکزی حکومت ہے اس کو ڈیفینسو کر دیا جائے, تاکہ وہ اپنے بارے میں پریشان ہوں کہ ہم ایک ملک رہیں گے یا نہیں رہیں گے. مگر اس کے ساتھ ان جو روس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا علیحدہ ہونا چاہتے ہیں یوکرین سے, ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ دی جائے, کیونکہ جب انہوں نے یہ سلسلہ سارا شروع کیا تھا ان کا خیال تھا کہ ایک خاص حد تک یہ معاملہ رک جائے گا, مگر ان کے جو اقدامات ہیں روس کے انہوں نے اور جگہ پر لوگوں کے حوصلے بڑھا دیے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب روس جو ہے وہ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے گا ان تمام لوگوں کی جو کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے, روس ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گا, تو وہ جب ان کی امیدوں پر پانی پھرے گا تو یہی لوگ جو ہیں وہ روس کی اسی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے ایونچولی. یہ میرا اپنا خیال ہے, اور میرا خیال ہے کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسٹریٹجکلی حکمت عملی کے طور پہ ریئیکشن فوراً لینے سے گریز کرتی ہیں, پلاننگ کر کے پروسیس کر کے کام کیا جاتا ہے کنسنسس کے ساتھ, تو سینکشن جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی, تکالیف جو معاشی تکالیف ہیں روس کے اور روس کے لوگوں کے لیے بڑھ جائیں گی, اور روس کے صدر جو ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو سینکشنز لگائی گئی ہیں اس لیے ان کو بھی مشکل ہوگی, اور آہستہ آہستہ یہ شکنجہ جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا, اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ روس کی گلیوں تک جو ہے وہ محسوس ہوگا.
اچھا, نائجیریا میں شدت پسند گروپ بوکو حرام کے رہنما نے 200 سے زیادہ جو اغوا کیا تھا طالبات کو, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے لیکن ہمارے قیدی ساتھیوں کی رہائی کی جائے. یہ بوکو حرام کے رہنما نے 17 منٹ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تقریباً 100 نقاب پوش لڑکیوں کو بھی دکھایا گیا ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے بوکو حرام کے خلاف اقدامات کے لیے آئندہ ہفتے نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے سربراہان کے کانفرنس کے انعقاد کی بھی پیشکش کی ہے. آپ پروفیسر فیضان یہ بتائیے گا کہ شدت پسندی کا رجحان جو اس نوعیت کی منفی شکل اختیار کر رہا ہے, اس کی بنیاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کنٹین کرنا کس حد تک ممکن رہا ہے ان سارے ملکوں میں جہاں پہ یمن آپ دیکھ لیجئے, نائجیریا دیکھ لیجئے, صومالیہ دیکھ لیجئے, جہاں پر یہ ساری قوتیں بڑی شدت سے سامنے آ رہی ہیں؟
جی, میرا خیال ہے کہ یہ جو جدوجہد ہے وہ ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اسلامی تشخص کے لیے اسلام کی جو وہ طاقتیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو ماڈریٹ سمجھتی ہیں یا وہ سمجھتی ہیں میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا, انہوں نے کہا خود بھی اور قرآن میں بھی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو, تو یہ ہم کو یہ ہمارے جو سکالرز ہیں, ہمارے علماء جو ہیں, ہمارے جو سیوک لیڈرز ہیں, ان کو انتہائی شدت کے ساتھ اس کو سامنے آ کر لیڈرشپ لینی پڑے گی, کیونکہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ مسلمان امہ میں خاص کر افریقہ اور ایشیا میں ایک خلا ہے, اور اس خلا کو جو پر کرنے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں, نہ وہ اسلام کی کے ساتھ دور اندیشی کے ساتھ سوچتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس یہ عقل مندی ہے کہ وہ دیکھیں گے ان کے جو اقدامات ہیں وہ اسلام کی مدد نہیں کر رہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے تشخص جو ہے یعنی کہ مغرب میں، مغرب میں ان کے امیج کی بات کر رہا ہوں میں، بات کر رہا ہوں ایک ایشیا اور افریقہ میں پیدا ہونے اور پھلنے پھولنے اور بڑے ہونے والے ایک عام مسلمان بچہ یا بچی جو ہے، وہ اپنے مذہب کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں؟ کیا وہ یہ سوچتے ہیں یہ ہے ہمارا مذہب کہ لڑکیوں کو دن دہاڑے اٹھا لیا جائے اور پھر ان کو بیچا جائے، ان کو جو ہے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا مذہب بدل لیں؟ جبکہ یہ وہ جب تک یہ آوازیں نہیں اٹھیں گی، اور ایک مضبوط اور مربوط آواز اٹھنی چاہیے اس سلسلے میں، اور اگر یہ خلا پر نہیں ہوگا تو اسلام جو ہے وہ شکست کھاتا چلا جائے گا. اس وقت ہم جو ہیں بیک فوٹنگ پہ ہیں، ڈیفینسو فوٹنگ پہ ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تمام دروازے ہمارے لیے بند کرتے جا رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے. اور اس میں ایک جو بنیادی میرے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ ہے کہ جو ضرورت ہے وہ ہے تعلیم کی، عام تعلیم کی، اور تعلیم اور کھلے ذہن کے ساتھ. یہ جتنے بھی گروپس ہیں جو بھارت پہ دوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کے شدائی کہلاتے ہیں، نہ ان کا گھر ہے، نہ ان کے کوئی سوسائٹی ہے، نہ ان کے معاشرے کو پنپنے دیتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں اور سڑکوں پر دھماکے کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. کیا یہ زندگی دینا چاہ رہے ہیں یا اس کا نام وہ ترقی کہتے ہیں؟ اور حالت ان کی یہ ہے کہ جو گولی یہ چلاتے ہیں، جو بم یہ بناتے ہیں، وہ بھی ان کو کہیں اور سے لینا پڑتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی کیمسٹری کیا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے. وہ دور دو اکٹھے کیے اور
تو مسلمان علماء کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا بہتر طور پر تعلیم و تربیت کر سکیں اور ایک بہتر امیج کریٹ کیا جا سکے.
اور اس میں ہمارے سیاسی رہنما ہیں، ان کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کے دن بھی گنے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ کوشش نہیں کریں گے تو.
اچھا، آخری ہمارا ایک سوال ہے، کوئک کامنٹ، ہمارے پاس آخری دو ہی منٹ رہ گئے ہیں. امریکہ نے پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک اہم تجارتی شاہراہ کی بحالی کے لیے $9 کروڑ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ آئندہ دنوں میں امریکہ پاکستان کے تعلقات کی جہت کیا دیکھ رہے ہیں؟
جی، میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہوگی وہ پاکستان کی معاشی استحکام ہوگا، اور وہ ذمہ داری ہوگی جو فسکلی یا اس کو کہتے ہیں تجارتی لحاظ سے، وہ ذمہ داری جو کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ثابت کرے گی تمام دنیا پر، اس سے ہی یہ بات آگے بڑھے گی. اور امریکہ کا یہ اعلان کرنا اس بات کا غماز ہی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا انفلوئنس پاکستان میں کم نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ جو پاکستان میں امریکہ کا امیج تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ گوادر پورٹ یا بلوچستان جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ وہ اس کو ایک طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چائنیز وہاں سے جو ہے ان کا اثر و رسوخ پڑ جائے گا. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ نہ صرف یہ کہ وہ شیئر کرنا چاہتا ہے وہ علاقہ اور اس میں اپنا انفلوئنس، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اس کی تعمیر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر فیضان، آپ کا بے حد شکریہ، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جا رہا ہے. پروگرام تھا ان دا نیوز، میزبان بہجت، اور میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو سٹائنوویچ اور انجینئر سلیمان تاروالی. آپ سے میری ملاقات کل ہوگی پروگرام آج کے موضوع میں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.